السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. فیس بک لائیو پر اس وقت ہم آپ کے سامنے ہیں اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے.
بھارتی کشمیر میں تشدد اور کشیدگی کو بڑھاوا دینے کے لیے غیر ملکی فنڈنگ کا الزام. 3 آزادی پسند لیڈروں سے پوچھ تاچھ کی جا رہی ہے. میں ہوں یوسف جمیل. سری میں سے رپورٹ پیش کی جائے گی تھوڑی دیر بعد.
پتھر بازوں کو نہیں بلکہ اروندھتی رائے کو فوجی جیپ سے باندھنا چاہیے. بی جے پی ایم پی اور بالی ووڈ اداکار پریش راول کے بیان پر زبردست تنازعہ. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم.
سوشل میڈیا پر سرگرم کارکنوں کی گرفتاری کے خلاف تحریک انصاف کا احتجاج. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق.
مردم شماری میں مذہب سے متعلق معلومات پر احمدیہ برادری تشویش کا شکار. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود.
مشال خان کے قتل کے بعد بند ہونے والی عبدالولی خان یونیورسٹی پیر کو جزوی طور پر کھول دی گئی. پشاور سے میں ہوں شمیم شاہد.
اور دوسری اہم خبروں میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو امریکی لیڈر کی حیثیت سے پہلی بار پیر کے روز یہودی ریاست پہنچے ہیں ایرانیوں کی جارحیت اور فوجی عزائم پر حملہ کیا ہے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مشرق وسطی میں امن استحکام اور سلامتی قائم کرنے کا یہ ایک نادر موقع ہے. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے شمالی کوریا کے تازہ ترین بیلسٹک میزائل تجربے پر منگل کے روز ایک ہنگامی اجلاس طلب کیا ہے. اور افغان سرحد سے ملحق قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں سڑک کنارے نصب ریموٹ کنٹرول بم دھماکے میں مقامی امن کمیٹی کے سربراہ اور لیوی اہلکار سمیت 5 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. تھائی لینڈ میں عہدیداروں کا کہنا ہے کہ دارالحکومت میں ایک بم پھٹنے سے کم از کم 24 افراد زخمی ہو گئے ہیں. اور ترکی میں 220 سے زیادہ افراد پر جن پر کم از کم 26 جنرل بھی شامل ہیں مقدمہ چلایا جا رہا ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں کچھ ایسی تنظیموں کے خلاف تحقیقات کی جا رہی ہے جن پر رقوم وصول کرنے کا الزام ہے. سری نگر سے یہ رپورٹ ہمیں بھیجی ہے یوسف جمیل نے.
بھارت کی نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی یا این آئی اے کی ایک ٹیم گزشتہ 3 دن سے سری نگر میں مقیم ہے اور مسلسل آزادی پسند جماعتوں کے 3 ایسے لیڈروں سے باری باری پوچھ تاچھ کر رہی ہے جن پر نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں تشدد اور کشیدگی کو بڑھاوا دینے کے لیے غیر ملکی رقومات حاصل کرنے کا الزام عائد کیا گیا ہے. جن لیڈروں سے پوچھ تاچھ کی جا رہی ہے ان میں سے صوابِ رائے کا مطالبہ کرنے والی کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین اور تحریک مزاحمت کے مربی سمجھے جانے والے کشمیری رہنما سید علی شاہ گیلانی کے ایک قریبی ساتھی نعیم احمد خان بھی شامل ہیں. بھارتی ٹی وی چینل انڈیا ٹوڈے نے گزشتہ دنوں نعیم خان اور 2 دوسرے رہنماؤں فاروق احمد ڈار اور غازی جاوید بابا کے خفیہ انٹرویوز نشر کیے تھے جن میں انہیں یہ اعتراف کرتے دکھایا گیا تھا کہ انہیں پاکستان اور جماعت الدعویٰ کے سربراہ حافظ محمد سعید کی طرف سے جو ممبئی حملوں کے سلسلے میں بھارت میں مطلوب ہیں بھاری رقومات فراہم کی جاتی رہی ہیں جنہیں تحریک مزاحمت کو جاری رکھنے کے ساتھ ساتھ اسکولوں میں آگ لگانے اور دوسری تقریبی کاروائیوں کو انجام دینے کے لیے استعمال کیا گیا. اگرچہ نعیم خان نے ایک پریس کانفرنس میں ان ویڈیوز کو جعلی قرار دے کر الزام لگایا کہ ان کے انٹرویوز کو توڑ مروڑ کر اور سیاق و سباق سے ہٹا کر پیش کر کے انہیں اور نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں جاری تحریک مزاحمت کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے. سعید گیلانی نے ان کی رکنیت کو عارضی طور پر معطل کر دیا ہے. گیلانی نے گزشتہ سال کشمیر کے 2 اور سرکردہ لیڈروں میروائز عمر فاروق اور محمد یاسین ملک کے ساتھ مل کر ایک متحدہ مزاحمتی فورم تشکیل دیا تھا. اس فورم اور دوسری آزادی پسند جماعتوں اور لیڈروں نے بھارتی ذرائع ابلاغ پر حکومت اور سیکیورٹی اداروں کی ایما پر انہیں اور کشمیر میں جاری تحریک کو بدنام کرنے کا الزام عائد کیا ہے. اگرچہ ان میں سے کئی ایک نے اسٹنگ آپریشن کو اسی سلسلے کی ایک کڑی قرار دے دیا ہے. مزاحمتی قیادت بالخصوص سعید گیلانی پر معاملے کی مکمل تحقیقات کر کے حقائق کو عوام کے سامنے پیش کرنے کے لیے دباؤ بڑھ رہا ہے. کئی لوگوں نے سوشل میڈیا کا رخ کر کے اپنے خیالات کا کھل کر اظہار کیا ہے. دریاسا نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کی پولیس نے جنوبی ضلع پلوامہ میں کھیلے گئے ایک کرکٹ میچ کے دوران پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کا قومی ترانہ بجائے جانے کے سلسلے میں مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ میچ کے دوران بھارت سے آزادی کے مطالبے کے حق میں نعرے بھی لگائے گئے تھے۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
حال ہی میں ایک فوجی جیپ سے کشمیری نوجوان کو باندھ کر گھسیٹنے کے معاملے پر بھارت میں انسانی حقوق کے کارکنوں نے سخت احتجاج کیا تھا، تاہم اب اسی حوالے سے وہاں حکمراں جماعت بی جے پی کے رہنما اور اداکار پریش راول نے ایک متنازع ٹویٹ کیا ہے جس پر سخت تنقید کی جا رہی ہے۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ اور سرکردہ بالی ووڈ اداکار پریش راول نے اپنے ایک بیان سے ایک زبردست تنازعہ کھڑا کر دیا ہے۔ انہوں نے گزشتہ دنوں بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ایک فوجی افسر کے ذریعے ایک کشمیری نوجوان کو انسانی ڈھال کے طور پر ایک فوجی جیپ سے باندھنے کے واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ جیپ سے پتھر بازوں کو نہیں بلکہ اروندھتی رائے کو باندھنا چاہیے۔ اروندھتی رائے بین الاقوامی شہرت کی حامل ایک ایوارڈ یافتہ ناول نگار، قلم کار اور انسانی حقوق کی ایک معروف کارکن ہیں۔ وہ کشمیر میں بھارتی حکومت اور سیکورٹی فورسز کے اقدامات کی شدید نکتہ چینی کرتی ہیں اور ان پر انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا الزام عائد کرتی ہیں۔ وہ کشمیر کے سلسلے میں متنازع بیانات کے لیے مشہور ہیں۔ پریش راول کے ٹویٹ کے بعد ٹویٹر پر تبصروں کی جھڑی لگ گئی۔ سینئر کانگریس لیڈر دگ وجے سنگھ نے اروندھتی رائے کا دفاع کیا اور کہا کہ اس شخص کو جیپ سے کیوں نہ باندھا جائے جس نے بی جے پی اور پی ڈی پی میں اتحاد کروایا۔ خیال ہے کہ یہ اتحاد اس وقت بھارتی کشمیر میں برسر اقتدار ہے۔ ایک شخص نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ پریش راول کا یہ بیان کارروائی کی دعوت دینے والا ہے کیونکہ اس طرح وہ تشدد کو ہوا دے رہے ہیں۔ دوسرے شخص نے لکھا کہ پریش راول لوک سبھا کے رکن ہیں، ان کو ایسی زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ سرکردہ تجزیہ کار اور انسانی حقوق کے کارکن گوتم نولکھا نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ بہت ہی غیر مہذب زبان ہے، اس کو سنجیدگی سے لینے کا مطلب ہوگا کہ آپ ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بی جے پی کے بہت سے لیڈروں کی دانشورانہ سطح کیا ہے۔
جہاں تک ہیومن شیل کی بات ہے، میں نے وہ بھی کہا نا کہ جن لوگوں کو قانون، مریادا، نیم، پالیٹکس کی کوئی سمجھ نہیں ہے، کچھ بھی سمجھ نہیں ہے، جو جانتے ہیں کہ ہندوستان نے ایک جنگ چھیڑی ہوئی ہے، جنگ کے بھی اپنے قاعدے قانون ہوتے ہیں، ان کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اور ان کو بھی مینٹین کرنے کی، کم سے کم لاگو کرنے کی ضرورت ہے، اپنانے کی ضرورت ہے۔ ہیومن شیلڈ کا معاملہ تو یہ صاف درشاتا ہے کہ کس طریقے سے آپ سیویلینز کو بھی ٹیررائز کر کے آپ کشمیر پر اپنا دبدبا بنائے ہوئے۔
ٹویٹر پر پریش راول کو بہت سے حامی بھی مل گئے ہیں۔ ایک شخص نے لکھا ہے کہ اروندھتی رائے کے علاوہ بھی بہت سے لوگ ہیں جنہیں جیپ پر باندھا جانا چاہیے۔ خیال رہے کہ ایک کشمیری نوجوان کو انسانی ڈھال کے طور پر جیپ سے باندھنے کے واقعہ کی تحقیقات چل رہی ہے۔ میجر گوگوئی کے اس قدم کی متعدد سیاستدانوں نے شدید الفاظ میں مذمت کی ہے تو بی جے پی کے بعض رہنماؤں نے گوگوئی کی ستائش کی ہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
پاکستان کے وفاقی تحقیقاتی ادارے نے حال ہی میں سوشل میڈیا پر ریاستی اداروں کے خلاف اظہار خیال کرنے پر متعدد افراد کو حراست میں لے لیا ہے۔ ان میں سے کچھ کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے بھی ہے، جس کے سربراہ عمران خان نے اس پر سخت تنقید کی ہے۔ اگرچہ ان افراد کے نام ظاہر نہیں کیے گئے ہیں، تاہم کچھ افراد نے سوشل میڈیا کے ذریعے اعلان کیا ہے کہ ان سے ایف آئی اے نے تفتیش کے حوالے سے رابطہ کیا ہے اور مبینہ طور پر انہیں ہراساں بھی کیا گیا ہے۔ انہی افراد میں سے ایک صحافی طہٰ صدیقی ہیں جنہوں نے پیر کی روزی اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیٹیشن دائر کی ہے۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان میں حزب مخالف کی جماعت تحریک انصاف سوشل میڈیا کے ذریعے مبینہ طور پر فوج کے خلاف رائے کا اظہار کرنے والوں کی گرفتاری پر سراپا احتجاج ہے۔ تحریک انصاف کا موقف ہے کہ اب تک حراست میں لیے گئے لگ بھگ 20 افراد میں سے زیادہ تر کا تعلق تحریک انصاف سے ہے۔ تحریک انصاف کے کارکنوں نے پیر کو اسلام آباد میں نیشنل پریس کلب کے علاوہ کراچی پریس کلب کے باہر مظاہرہ کیا اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے آواز بلند کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن بند کیا جائے۔ اس احتجاج سے قبل تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو میں کہا کہ عوام کی زبان بند نہیں کی جا سکتی۔
کبھی بھی کوئی آپ کسی کا منہ بند کر سکتے ہیں، کسی اداروں کو بھی کریٹیسائز کر سکتے ہیں پبلک، آپ خود فیصلہ کر لیں کہ کس نے نقصان پہنچایا پاکستانی فوج کو۔ یہ لوگوں کو منہ بند کریں گے آپ اس بہانے میں سیکیورٹی کے نام پہ، یہ تو آپ بالکل ایک ڈیموکریسی کا منہ بند کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں عام لوگ ہیں، عام لوگوں کی آپ آواز تو نہیں بند کر سکتے۔
تحریک انصاف کا موقف ہے کہ ان کی پارٹی کے سوشل میڈیا ونگ سے وابستہ کئی افراد کو وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے کے سائبر کرائم ونگ نے گرفتار کیا ہے۔ دریاسنا ایک صحافی طہٰ صدیقی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے کے خلاف ایک ریٹ پٹیشن دائر کی ہے۔ طہٰ صدیقی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک پیغام میں تحریر کیا کہ انہیں اپنی صحافتی ذمہ داریاں نبھانے پر انسداد دہشت گردی کے محکمے کی طرف سے ہراساں کیا جا رہا ہے۔ مبینہ طور پر ریاستی اداروں کے خلاف سوشل میڈیا پر آواز بلند کرنے والے کارکنوں کی گرفتاری اور صحافی طہٰ صدیقی کو ہراساں کرنے کے بارے میں حکومت کی طرف سے تاحال کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ واضح ہے کہ تقریباً ایک ہفتہ قبل پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری نثار نے ایف آئی اے کے سائبر کرائم ونگ کو حکم دیا تھا کہ آزادی اظہار کی آڑ میں فوج یا اس کے افسران کی تضحیک ناقابل قبول ہے، اس لیے اس میں ملوث اشخاص کے خلاف بلا تفریق کاروائی کی جائے۔ یاد رہے کہ موکر انگریزی اخبار ڈان میں مبینہ طور پر قومی سلامتی کے منافی شائع ہونے والی خبر یعنی ڈان لیکس کی تحقیقاتی کمیٹی کے بارے میں وزیر اعظم کے دفتر سے جاری نوٹیفیکیشن کو فوری طور پر فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی طرف سے رد کرنے اور بعد ازاں معاملات طے پانے پر آئی ایس پی آر کی طرف سے ٹویٹ واپس لینے پر حالیہ دنوں میں سوشل میڈیا پر فوج سے متعلق مختلف حلقوں کی طرف سے رائے کا اظہار کیا جاتا رہا ہے۔ ادھر ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے گزشتہ ہفتے پارلیمان میں جمع کروائے گئے اعداد و شمار کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ موجودہ حکومت کے اقتدار میں آنے کے بعد سے لے کر اب تک ایف آئی اے کا سائبر کرائم ونگ تقریباً 900 افراد کے خلاف مقدمات درج کر چکا ہے۔ حکومت میں شامل عہدیداروں کا موقف ہے کہ حکومت آزادی اظہار پر یقین رکھتی ہے، لیکن اس آڑ میں قومی مفادات کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے، جو امریکی لیڈر کی حیثیت سے پہلی بار پیر کے روز یہودی ریاست پہنچے ہیں، ایرانیوں کی جارحیت اور فوجی عزائم پر حملہ کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تاریخ کے اس لمحے میں ہم نے اپنے تعاون کو مضبوط کرنا ہے، جبکہ اسرائیل اور امریکہ دونوں کو داعش اور دوسرے دہشت گرد گروپوں سے مشترکہ خطرہ ہے، اور ایران جیسے ملک سے جو نہ صرف یہاں بلکہ دنیا بھر میں دہشت گردی اور ہولناک تشدد کے لیے فنڈز اور حمایت مہیا کرتا ہے۔ ہمیں اس تشدد کے لیے مل کر کام کرنا ہے جس میں اسرائیل اور دنیا بھر میں لاتعداد جانیں ضائع ہوئی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ اور اسرائیل ہم آواز ہو کے یہ اعلان کر سکتے ہیں کہ ایران کو کبھی بھی جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں ملنی چاہیے، اور ملیشیا کے لیے اور دہشت گردوں کے لیے اس کی مہلک مالی امداد، تربیت اور مسلح کرنے کی کارروائی منجمد ہونی چاہیے۔ صدر ٹرمپ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو سے بات چیت سے قبل یروشلم میں اسرائیلی صدر روون ریولن کے ہمراہ خطاب کر رہے تھے۔ اس سے پہلے صدر ٹرمپ سعودی عرب کا دورہ مکمل کرنے کے بعد جب اسرائیل پہنچے تو تل ابیب کے بن گوریان ہوائی اڈے پر ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ مزید تفصیل وائس آف امریکہ کے نامہ نگار جیف کسٹر کی رپورٹ میں اسد نذیر کی زبانی۔
امریکی صدر ٹرمپ کا تل ابیب کے ہوائی اڈے پر اسرائیل کے وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے استقبال کیا۔ اس موقع پر اسرائیلی وزیر اعظم نے صدر ٹرمپ کے سعودی عرب کے خطاب کی تعریف کی۔ صدر نے ہفتے کے روز مسلم امہ کے لیڈروں کے ایک اجتماع سے خطاب کیا تھا، جس میں خاص طور سے خطے میں امن قائم کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ اسرائیل امن کے قیام کے لیے صدر ٹرمپ کا ہمنوا ہے اور فلسطینیوں سمیت اپنے تمام ہمسایہ ملکوں کے ساتھ امن کا خواہش مند ہے۔
مسٹر پریزیڈنٹ، اسرائیل آلسو شیئرز دی کمٹمنٹ ٹو پیس دیٹ یو ایکسپریس یسٹرڈے۔ وی ہیو آلریڈی میڈ پیس ود ایجپٹ اینڈ ود جارڈن، اینڈ اسرائیلز ہینڈ از ایکسٹینڈڈ ٹو پیس in peace to all our neighbors, including the Palestinians.
جناب صدر، قیام امن کے لیے آپ نے کل جس عزم کا اظہار کیا ہے، ہم اس کے حصول کے لیے آپ کے ساتھ ہیں۔ ہم پہلے ہی مصر اور اردن کے ساتھ پرامن دوستانہ تعلقات رکھتے ہیں۔ اسرائیل فلسطینیوں سمیت اپنے تمام ہمسایہ ملکوں کے ساتھ امن اور دوستی چاہتا ہے۔ اس موقع پر صدر ٹرمپ نے کہا کہ مشرق وسطی میں امن و استحکام لانے کے لیے یہ ایک منفرد موقع ہے۔
I have just concluded a visit to Saudi Arabia, where yesterday I met with King Salman and with the leaders from across the Muslim and Arab world. In that visit, we reached historic agreements to pursue greater and greater cooperation in the fight against terrorism and its evil ideology.
میں نے ابھی سعودی عرب کا دورہ مکمل کیا ہے۔ میں نے وہاں شاہ سلمان اور اسلامی دنیا اور عرب ملکوں کے لیڈروں سے ملاقات کی اور علاقے میں امن کے قیام اور دہشت گردی کے خاتمے کے مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ میں نے اس دورے میں تاریخی معاہدے کیے ہیں تاکہ دہشت گردی اور بدی کے نظریات کے خلاف جنگ میں تعاون کو وسعت دی جائے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ باہمی اشتراک اور تعاون کے ساتھ ہم دہشت گردی کو شکست دے سکتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے اشارتاً کہا کہ سن 2014 میں اسرائیل اور فلسطین کے درمیان معطل ہونے والے امن مذاکرات کو دوبارہ شروع کیا جائے گا۔ بعد میں صدر ٹرمپ اسرائیلی وزیر اعظم اور دیگر حکام سے تفصیلی مذاکرات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ یہودیوں کے مقدس مقام مغربی دیوار کا بھی دورہ کر رہے ہیں۔ منگل کو وہ فلسطینی صدر محمود عباس سے ملاقات کریں گے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ نیوز شو جاری ہے۔ فیس بک لائیو سے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کا یہ شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سعودی عرب کے دورے کے بارے میں ایک تجزیاتی رپورٹ کے ساتھ قمر عباس جعفری۔
میرا خیال میں یہ جو پروکسی وار جیسے آپ کہتے ہیں یا کانفلکٹ یا رائیولری، یہ اٹ ول ناٹ ڈو گڈ ٹو اینی ون۔ ایریا از ویری اسمال کمپیریٹیولی۔ میں یہ گلف ایریا کی بات کر رہا ہوں۔ ایران از اونلی 25 منٹس فلائنگ ٹائمز اوے۔ ہم چاہتے ہیں کہ دونوں ممالک میں دوستی ہو، برادری ہو، اینڈ اٹ شوڈ بی ڈن۔ اب یہ جو سب پروکسی وارز ہو رہے ہیں، اگر یمن میں ہو یا سیریا میں ہو، نو دے آر ناٹ ہیلپنگ ایٹ آل۔ وی ول ناٹ پٹ دا بلیم آن اینی ون، لیکن ایران کو کچھ بھی کرنا ہے، کوئی اسٹیٹمنٹ۔ اب پولیٹیکل آبزرور سی این این کے اور دوسرے، انہوں نے کہا کہ یہ روحانی کی جو ری الیکشن ہے، وہ یہ ان کی امید ہے کہ سم تھنگ ول ہیپن۔ لیکن میرے خیال میں ایرانین گورنمنٹ ایز اے نیوٹرل آبزرور آلسو اوپنلی آ کے اپنے جو ہارڈ لائنرز کو سائڈ پر رکھ دے۔
ڈاکٹر خالد مینا، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دورہ اس وقت جو تین ابراہیمی ادیان کے ملکوں کا ہو رہا ہے، تو کیا یہ دورہ آئندہ چل کر ان تینوں ادیان کے ماننے والوں کے درمیان کسی اتحاد اور اتفاق کا سبب بن سکتا ہے، بنیاد بن سکتا ہے؟
اگر یہ کچھ کر سکتے ہیں، دیکھیے صاحب، ہر ڈیپینڈ ہوتا ہے اسرائیل پر، لیکن اسرائیل میں اگر یہ کہہ سکتا ہے کہ سٹاپ آپریشن، سٹاپ آکیپیشن، تو پھر میں اس کی بات کو اعتبار کروں گا۔
اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر سے موجود ہیں جناب سلمان جاوید صاحب، جن کا تعلق ہے سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ کنٹمپریری ریسرچ سے۔ یہ بتائیے کہ جو نئے گلوبل سینٹر کا افتتاح ہوا ہے، کہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اس سے دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ کے اوپر کوئی واقعی اثر پڑے گا؟
اگر ہم اس وقت جتنی بھی یہ موو امریکہ کی، یو ایس کی، ٹرمپ کی دیکھیں سعودی عرب کے ساتھ کوزی ہونے کی، تو اس کا ایک پس منظر ہے۔ اس پس منظر کو جاننے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اس کو صرف ٹیررزم اور کاؤنٹر ٹیررزم کے ساتھ نتھی کر کے مت دیکھیں، بلکہ ہم یہ دیکھیں کہ اس وقت ان کی جو اسٹریٹجک مینوورنگ ہے، جو ان کے اسٹریٹجک گولز ہیں، وہ کیا ہیں۔ کہ رشیا اور امریکہ کا جو ایک ایٹیچیوڈ ہے ایک دوسرے کی طرف، اور ان کے جو آپس میں ایک مقابلہ ہے، اس کی ایک دوڑ ہے۔ اور دوسری جہت جو ہے وہ مسلمانوں کے وہ مسائل ہیں جس کی وجہ سے ریڈیکل ایلیمنٹس جو ہیں وہ ابھر ابھر کے سامنے آتے ہیں. دیکھنا ہمیں یہ ہے کہ چاہے ٹرمپ جو ہے وہ امریکہ سے اٹھ کے سعودی عرب میں جاتے ہیں, پہلا ان کا فورن وزٹ ہے اور وہ پہلا وزٹ ہی انہوں نے مسلمانوں کے ایک ایسے ملک کی طرف کیا ہے جو
انتہائی مقدس ہے,
دو چار ہے مقدس بھی ہے اور ایک کانفلکٹ سے بھی دو چار ہے
جی,
اور بہت سارے مسلم ممالک کے سربراہان, تقریباً 50 ممالک کے سربراہان جو ہیں وہ وہاں پر اس وقت موجود ہیں. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب اور باقی مسلم ممالک اور بالخصوص سعودی عرب کی طرف میں اشارہ کروں گا, وہ بھی کچھ حد تک اس بات کے اوپر دوبارہ قائل ہوتا نظر آتا ہے کہ وہ کسی ایک بڑی طاقت کی طرف اپنا پلڑا جو ہے اس کو جھکا دے.
جاپان اور جنوبی کوریا نے شمالی کوریا کی جانب سے کیے جانے والے تازہ بیلسٹک میزائل تجربے کی مذمت کی ہے. عالمی سطح پر شمالی کوریا کو بارہا اپنے جوہری پروگرام سے باز رکھنے کے باوجود یہ تجربہ کیا گیا. وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ یہ تجربہ درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے میزائل کا تھا, جبکہ حالیہ مہینوں میں کیے گئے دیگر تجربات دور مار میزائلوں کے تھے. اور اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل نے شمالی کوریا کے تازہ ترین بیلسٹک میزائل تجربے پر منگل کے روز ایک ہنگامی اجلاس طلب کیا ہے. سلات اس کا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ کل.
جاپان کے وزیر اعظم شنزو ایبے نے شمالی کوریا کے بیلسٹک میزائل تجربے کو عالمی برادری کے لیے ایک چیلنج قرار دیا ہے. شنزو ایبے کا کہنا تھا, عالمی برادری کی جانب سے متنبع کیے جانے کے باوجود شمالی کوریا نے ہیکڑی سے بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا ہے, اور صرف ایک ہفتہ پہلے اس نے ایک الگ تجربہ کیا تھا. یہ ایک ایسا اقدام ہے جو بین الاقوامی برادری کی جانب سے اس مسئلے کو پرامن طور پر حل کیے جانے کی کاوشوں کو کچلنے کے برابر ہے. امریکہ کا کہنا ہے کہ وہ شمالی کوریا کو جوہری اسلحہ تیار کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا. تاہم صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی یہ کہا تھا کہ وہ پہلے سفارتکاری سے کام لینا چاہتے ہیں. انہوں نے اپنے چینی ہم منصب یی جن پنگ سے کہا تھا کہ وہ شمالی کوریا پر سفارتی اور معاشی دباؤ ڈالیں تاکہ وہ اپنے جوہری پروگرام سے باز آئے. امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے اتوار کے روز فاکس نیوز کو دیے گئے اپنے انٹرویو میں کہا تھا کہ چین کو کی گئی درخواست کے اثرات کا اس وقت تعین کرنا قبل از وقت ہوگا. تاہم شنزو ایبے نے وسیع تر بین الاقوامی دباؤ کی اپیل کی ہے. جنوبی کوریا کے نئے صدر نے گزشتہ ماہ اپنا منصب سنبھالا تھا, جس کے بعد شمالی ہمسائے کی جانب مصالحانہ رویہ اختیار کیا گیا. تاہم اتوار کے روز جنوبی کوریا کی وزارت خارجہ نے ایک سخت بیان جاری کیا تھا. وزارت خارجہ کے ترجمان چو جون ہیوک کا کہنا تھا, شمالی کوریا نے بیلسٹک میزائل فائر کیا ہے. شمالی کوریا کا یہ دہرایا جانے والا اشتعال انگیز اقدام ہماری حکومت اور بین الاقوامی برادری کی جانب سے جزیرہ نما کوریا کو جوہری ہتھیاروں سے پاک اور پر امن بنانے کی توقعات اور خواہشات کے برعکس ہے. حکومت اس غیر ذمہ دارانہ رویے کی سخت مذمت کرتی ہے. توقع کی جا رہی ہے کہ پیانگ یانگ کے میزائل تجربے کے سلسلے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل منگل کے روز اپنا ہنگامی اجلاس طلب کرے گی. ادھر آئندہ ہفتے اٹلی میں G7 ممالک کے اجلاس میں شمالی کوریا کا مسئلہ ممکنہ طور پر ایجنڈے میں شامل ہوگا. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اور آج ہم ملیں گے معز جاوید سے, جنہوں نے 2010 کے سیلاب زدگان کی مدد کے لیے ٹی شرٹس بنانی شروع کی,
اور آج ان کا کاروبار صرف لوگوں کی مدد ہی نہیں کر رہا بلکہ بڑے بڑے برانڈ سے مقابلہ بھی کر رہا ہے.
میرا نام معز ہے and I'm the co-founder of Virgin Tees. بیسکلی ورجن ٹیز جو ہے وہ ایک انٹرپرینوریل پلیٹ فارم ہے. اسٹارٹ کیا تھا 2012 میں. اس ٹائم مطلب ٹی شرٹ میں نے ڈیزائنس کی, میں نے اپنی کلاس میں سیل کی کوئی 50 ٹی شرٹس, اس کے بعد آل اراؤنڈ یونیورسٹی میں سیل کی, تو ٹوٹل جو ہے وہ 500 ٹی شرٹ ہم نے سیل کی تھی, جس میں 350,000 جو ہے وہ ہم نے فلڈ وکٹمس کے لیے جو ہے وہ ڈونیٹ کیا. ہر ٹی شرٹ جب سیل ہوتی ہے ہماری, اس میں سے ہم جو ایک پورشن ہے وہ ڈفرینٹ چیریٹیز کو ڈونیٹ کرتے ہیں جو کہ ورک کر رہی ہیں ان ایجوکیشن اور فوڈ سیکٹر آل اراؤنڈ پاکستان.
ये अब तक की हमारी बेस्ट सेलर है। इसका नाम था कलरफुल बॉय और ये एक एनजीओ थी होप अवली फाउंडेशन, उनके स्कूल में ये स्टूडेंट था और इसको अपनी फीस और यूनिफॉर्म वगैरह के लिए जो है वो फंड्स रिक्वायर्ड थे, तो हमने उसी की पिक्चर लेके उसी के पोर्ट्रेट को जो है वो इलस्ट्रेट किया था और इस टी शर्ट को सेल करके हमने इसके पूरे वन ईयर की उसमें जो इसकी स्कूल की फीस, इसके यूनिफॉर्म, बुक्स वगैरह वो सब एक्सपेंसेस जो हैं वो कवर किए थे। मतलब भूख ख़त्म करना चाहते हैं दुनिया से तो हर किसी को अपना छोटा छोटा हिस्सा जो है वो डालना पड़ेगा। पता है ये मतलब एक टी शर्ट बाय करने पे एक बंदे का एक दिन का खाना जो है वो डोनेट हो रहा है।
मेरा नाम अब्दुल वासे है और मैं वर्जिन टीज का एक रेगुलर बायर हूँ। ये शर्ट अभी मैंने पहनी हुई है, ये भी मेरे खरीदने की एक वजह यही थी कि बिकॉज इसकी सारी स्टोरी इन्होंने शर्ट की बैक पे लिखी हुई है जिसमें ये बेसिकली फोकस कर रहे हैं वुमेन एजुकेशन इन ट्राइबल एरियाज, जिन जगहों पे पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, बच्चे पढ़ना चाहते हैं बट दे डोंट हैव द मनी कि जाकर स्कूल की फीस दे सकें, अपनी स्टेशनरी का पे कर सकें, बुक्स का पे कर सकें। सो इस शर्ट्स की हर सेल के ऊपर सर्टन परसेंटेज हम लोग वहाँ डोनेट कर रहे हैं।
दिस शर्ट लव इज ए क्योर, ये बेसिकली इसके पीछे जो शर्ट के कॉस्ट था ये बेसिकली हमने डिजाइन की थी फातमी फाउंडेशन है जो कि थैलेसीमिया के बच्चों के लिए जो है वो काम करती है।
तो जब शर्ट पहननी है तो व्हाई नॉट सपोर्ट अ कॉज एज़ वेल।
आलमी मालियाती बैंक ने कहा है कि माली साल सन 2017 में पाकिस्तान की कुल माशी पैदावार 5.2% तक बढ़ जाने की तवक्को है। 9 बरस में ये सबसे ज्यादा है। इस्लामाबाद से नासिर महमूद की रिपोर्ट।
पाकिस्तान डेवलपमेंट अपडेट के उनवान से अपनी जारी करदा एक रिपोर्ट में वर्ल्ड बैंक का कहना था कि माली साल 2017 में शरा नमू 5.2% तक पहुंचने की तवक्को है जो कि गुज़श्ता 9 सालों की बुलंद तरीन शरा है और इसमें आने वाले बरसों में बतदरीज इजाफा हो सकता है। लेकिन मुल्की मईशत की इस हौसला अफजा पेशगोई के साथ साथ वर्ल्ड बैंक ने मुतनब्बे किया है कि इस्लाहात की सुस्त रवि तरक्की को कमजोर कर सकती है जबकि आलमी मईशत में बाज़ कमजोरियां खासतौर पर यूरोप के मामलात के बायस पाकिस्तान की बरामदात पर मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। बैंक के पाकिस्तान के लिए डायरेक्टर एलांगो पाचामोथो का कहना है कि मुल्क की तरक्की में इजाफा एक अच्छी खबर है और ये एतमाद साजी में कामयाबी की निशानदेही करती है लेकिन इस्लाहात का अमल इंतहाई सुस्त है और जरूरी है कि इसकी रफ्तार तेज की जाए। वर्ल्ड बैंक ने खबरदार किया है कि पानामा पेपर्स के मामले ने पाकिस्तान में सियासी खतरात को बढ़ा दिया है और पॉलिसियों के तसलसल के हवाले से सूरत हाल गैर यकीनी का शिकार नजर आती है। पानामा पेपर्स में वजीर आजम नवाज शरीफ के बच्चों की गैर मुल्की जायदादों के इंकशाफ से सियासी उमूर के तजियाकार अहमद बिलाल महबूब पानामा पेपर्स के तनाजुर में वर्ल्ड बैंक की बात से इत्तेफाक करते हुए कहते हैं,
जब भी किसी मुल्क के अंदर क़यादत के बारे में बुहरान पैदा होता है तो फिर जाहिर है कि सियासी तरजीहात भी बदल जाती हैं, सियासी क़यादत का फोकस भी उन चीज़ों पे नहीं रहता जिनके ऊपर असूलन होना चाहिए, जैसे तरक्की है या माशी तरक्की है या इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की है या दूसरे मामलात हैं, फिर उसका बहुत सा वक्त और बहुत सा तवज्जो अपने इस बहरान को हल करने में और इस बहरान से निपटने में खर्च होता है, तो उस वजह से भी तवज्जो जो है वो हार्ड कोर प्रॉब्लम्स की बजाय सियासी तौर पे अपने आप को मुस्तहकम करने और क्राइसिस से बचने पे सर्फ हो जाती है।
वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा है कि मुल्क की नौजवान आबादी को फनी तरबियत फराहम करने पर तवज्जो देने की जरूरत है। मुआशी अमूर के माहिर डॉक्टर आबिद सुलहरी ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में कहा,
चीजें वो ये है न सिर्फ तालीम देना बल्कि वो तालीम देना जिसकी मार्केट में डिमांड हो, जिसकी इंडस्ट्री में डिमांड हो, क्योंकि अगर हम सिर्फ डिग्रियां देते जाएं और उन डिग्रियों की रेलेवेंस ना हो मार्केट में या इंडस्ट्री में उनकी कोई डिमांड ना हो, या अंडर ग्रेजुएट भी अगर तालीम है और उसकी वो स्किल सेट जो उसमें सिखाए जा रहे हैं उसकी मार्केट में डिमांड ना हो तो यकीनन वो जो यूथ वर्ल्ड है उसका नुकसान होगा क्योंकि वो नेगेटिवली आपको अफेक्ट करेगी।
हुकूमत का कहना है कि वो मुआशी और समाजी तरक्की के लिए ठोस इकदाम कर रही है और तारीख में पहली बार सरकारी शोबे के तरक्याती प्रोग्राम का हजम 1,001 अरब रुपए रखा गया है जबकि सूबों के लिए 1,112 अरब रुपए रखे गए हैं। नासिर महमूद, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
پاکستان میں سخت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان میں 19 سال کے بعد ہونے والی مردم شماری رواں ہفتے مکمل ہونے جا رہی ہے، اور اس عمل کو ملک میں آباد اقلیتوں سمیت سبھی حلقوں کی طرف سے کم و بیش احسن اقدام قرار دیا جا رہا ہے، لیکن احمدیہ برادری سے تعلق رکھنے والوں کا کہنا ہے کہ جہاں مردم شماری کے عمل میں شفافیت انتہائی ضروری ہے، وہیں اس بات کا بھی خیال رکھا جانا چاہیے کہ اس برادری سے تعلق رکھنے والوں کی معلومات متعلقہ ادارے کے پاس ہی محفوظ رہیں، بصورت دیگر ان کے لیے پہلے سے خطرناک ماحول مزید خراب ہو سکتا ہے۔ اس بارے میں ناصر محمود کی رپورٹ اسلام آباد سے۔
پاکستان میں احمدی آئینی طور پر غیر مسلم ہیں، اور اس برادری کے لوگ خود کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، اور ایسا کرنے کی صورت میں ان کے لیے قانون میں قید کی سزائیں ہیں۔ احمدیوں کے پاکستان میں مرکزی ترجمان سلیم الدین نے پیر کو وائس آف امریکہ کو بتایا کہ احمدیوں نے بھی پوری طرح سے مردم شماری میں حصہ لیا ہے، اور یہ ملک کے لیے ایک اچھا قدم ہے، لیکن ان کے بقول مردم شماری میں مذہب سے متعلق معلومات ان کے لیے ایک پریشان کن صورتحال پیدا کر دیتی ہے۔
لیکن جو ایشو کوئی ایسا تو سامنے نہیں آیا ابھی تک، لیکن چونکہ اس میں ڈیکلریشن ہے بہرحال ریلیجن کا، تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی کو نہیں پتا تو پتہ لگ جاتا ہے۔ لا ہے پاکستان کا جو اینٹی ایم ڈی لا ہے کہ اگر میں اپنے آپ کو مسلمان کہوں گا تو مجھے سزا ہوگی، اور اگر نہیں کہوں گا تو ظاہر ہے کہ ایم ڈی میں لکھا جاؤں گا تو ایم ڈی کا پتہ چلے گا، تو لوگ اشتعال میں تو آتے ہیں یہاں پہ۔
احمدیوں کے نام دیگر مسلمانوں جیسے ہی ہوتے ہیں، اس لیے عموماً اطلاعات کے مطابق مردم شماری کا عملہ خود ہی مذہب کے خانے میں اسلام پر نشان لگا دیتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں لگ بھگ 500,000 احمدی آباد ہیں، لیکن مردم شماری سے ان کی صحیح تعداد معلوم ہو سکے گی یا نہیں، موجودہ صورتحال میں اس بارے میں کچھ بھی وثوق سے نہیں کہا جا سکتا۔ اس برادری کے لوگ امتیازی سلوک کے شاکی رہے ہیں، اور اکثر ان افراد کو ہدف بنا کر قتل کرنے کی وارداتیں بھی رونما ہوتی رہتی ہیں۔ سلیم الدین کا کہنا تھا کہ احمدیوں کی شناخت افشا ہونے کا سب سے زیادہ خطرناک مرحلہ ہر عام انتخابات سے قبل پیش آتا ہے، جب الیکشن کمیشن کی طرف سے اس برادری کے افراد کی ووٹرز فہرستیں جاری کی جاتی ہیں۔
جب بھی الیکشن ہوتا ہے تو الیکشن میں ہم تو کھپ گئے ہیں کافی دیر سے، یہ کہہ کے گورنمنٹ کو کہ آپ ہماری لسٹ علیحدہ ڈسکریمنیٹ کرتے ہوئے شائع کرتے ہیں الیکشن کمیشن میں، ووٹر لسٹ، اور وہ آپ اویزاں کرتے ہیں، تو ہمیں سینسس سے زیادہ تو ہمیں اس کی دقت ہے۔ جس میں ایڈریس بھی لکھا ہوتا ہے، جس میں یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ کون بندہ ہے، کہاں رہتا ہے، اس کا وارڈ کون سا ہے، حلقہ کون سا ہے۔ سینسس کا تو ابھی ڈیٹا پبلک نہیں ہے، وہ تو انہوں نے لے لیا اور وہ چلے گئے۔
حکومت یہ کہتی آئی ہے کہ وہ ملک میں آباد تمام اقلیتوں کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے، اور جہاں سے بھی کسی طرح کے امتیازی سلوک کی شکایت موصول ہوتی ہے اس پر کارروائی کی جاتی ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
مردان کی یونیورسٹی جو ایک طالب علم مشعل خان کے قتل کے بعد سے بند تھی، اب کھول دی گئی ہے۔ اس کی تفصیل دے رہے ہیں پشاور سے شمیم شاہد۔
صوبہ خیبر پختونخوا کے شہر مردان میں واقع عبدالولی خان یونیورسٹی ایک ماہ سے زائد عرصے تک بند رہنے کے بعد پیر کو جزوی طور پر تدریسی سرگرمیوں کے لیے دوبارہ کھول دی گئی۔ 13 اپریل کو توہین مذہب کے الزام میں اس جامعہ کے ایک طالب علم مشعل خان کو اسی یونیورسٹی کی مشتعل طلباء نے تشدد اور گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا، جس کے بعد یونیورسٹی بند کر دی گئی تھی۔ مشعل خان کی قتل کا واقعہ یونیورسٹی کی گارڈن کیمپس میں پیش آیا تھا، جو تاحال بند ہے، جسے 25 مئی کو کھولا جائے گا۔ پیر کو یونیورسٹی کھولے جانے سے قبل پولیس کی باری نفری نے تمام ہاسٹلز کی تلاشی اور سیکورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ مردان کے ضلع پولیس آفیسر میاں محمد سعید نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ یونیورسٹی میں سیکورٹی انتظامات کے لیے حکمت عملی تیار کر لی گئی ہے، لیکن ہاسٹلز کی تلاشی کے دوران ملنے والی غیر قانونی اشیاء اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ یہاں انتظامیہ کو مزید سخت اقدام کرنے کی ضرورت ہے۔
پسٹلز ہیں اور مختلف بور کے جو ہیں وہ راؤنڈز ہیں، اس کے علاوہ الکوہل اور لیکر کی بوٹل بھی ملی ہے، نشاور ادویات اور آئس اور منشیات چرس وغیرہ بھی برآمد ہوئی ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہاں پر مزید جو ہے اسٹرکٹ ڈسپلن کی ضرورت ہے جی۔
انتظامیہ کے مطابق یونیورسٹی کو مرحلہ وار کھولنے کا فیصلہ سلامتی کی خدشات کے باعث کیا گیا ہے، اور اسی ہفتے مکمل طور پر تمام کیمپس کو کھول دیا جائے گا۔ مشعل خان کی مشتعل طلبہ کے ہاتھوں ہلاکت کی نہ صرف ملک بھر بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی مذمت دیکھنے میں آئی تھی۔ اتوار کو مشال خان کا 40واں ان کے آبائی شہر سوابی کے علاقے زیدہ میں ہوا، جس میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر مشال کے والد اقبال خان نے ایک بار پھر اپنے بیٹے کے اصل قاتلوں کو گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا۔ پولیس مشال خان کے ہلاکت کے واقعے پر متعدد افراد کو گرفتار کر چکی ہے، جن میں یونیورسٹی کے طلباء کے علاوہ ایک استاد بھی شامل ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
افغان سرحد سے ملحقہ قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں سڑک کنارے نصب ریموٹ کنٹرول بم دھماکے میں مقامی امن کمیٹی کے سربراہ اور لیویز اہلکار سمیت 5 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ مقامی حکام کے مطابق امن کمیٹی کے اراکین قبائلی پولیس فورسز لیویز کے اہلکاروں کے ہمراہ گاڑی میں جا رہے تھے کہ وادی تیرہ کے دور افتاد علاقے اکا خیل میں ان کی گاڑی کو ریموٹ کنٹرول بم سے نشانہ بنایا گیا۔ خیبر ایجنسی سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں مقامی کمیٹی کے سربراہ نور خان بھی شامل ہیں۔ دھماکے سے گاڑی تباہ ہو گئی۔ خیبر ایجنسی اور وفاق کے زیر انتظام دیگر قبائلی علاقوں میں اس سے قبل بھی حکومت کی حامی امن کمیٹیوں میں شامل افراد کو ایسے حملوں میں نشانہ بنایا جاتا رہا ہے۔ تھائی لینڈ میں عہدیداروں کا کہنا ہے کہ دارالحکومت میں ایک بم پھٹنے سے کم از کم 24 افراد زخمی ہو گئے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ بینکاک میں پیر کے روز ایک فوجی ہسپتال میں دھماکہ فوجی انقلاب کی تیسری سالگرہ کے موقع پر ہوا۔ کسی نے اس دھماکے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، اور یہ بھی واضح نہیں ہے کہ یہ دھماکہ سن 2014 کے فوجی انقلاب کے خلاف کیا گیا ہے، جب ایک منتخب جمہوری حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا تھا۔ امریکہ کی وسط مغربی ریاست انڈیانا کی یونیورسٹی آف نوٹر ڈیم میں گریجویشن کی ایک تقریب سے 100 سے زائد فارغ التحصیل طلباء اس وقت احتجاجاً واک آؤٹ کر گئے جب نائب صدر مائک پینس نے خطاب شروع کیا۔ ملک کی معروف کیتھولک یونیورسٹی عموماً نئے صدر کو ان کے عہد صدارت کے پہلے سال میں گریجویشن تقریب میں مدعو کرتی ہے، لیکن پینس کو اس کے بعد دعوت دی گئی جب ہزارہ طلباء اور فیکلٹی کے ارکان نے اسکول کے صدر کو ایک پیٹیشن دستخطوں کے بعد دی کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو نہ بلایا جائے۔ یہ احتجاج ایک طلبہ تنظیم وی اسٹینڈ فور نے منظم کیا تھا، جو بنیادی طور پر پینس کی ہم جنس مردوں کے حقوق کی مخالفت، انڈیانا میں شامی پناہ گزینوں کی بحالی کو روکنے کی کوشش جب وہ گورنر تھے، اور صدر ٹرمپ کی امیگریشن سفری پابندیوں کی حمایت کے خلاف کیا گیا۔ ترکی میں 220 سے زیادہ افراد پر، جن میں کم از کم 26 جنرل شامل ہیں، مقدمہ چلایا جا رہا ہے۔ ان پر پچھلے جولائی میں فوجی انقلاب کو ہوا دینے کا الزام ہے۔ جن افراد پر مقدمہ چلایا جا رہا ہے ان میں ایئر فورس کے سابق کمانڈر جنرل آکن ازترک شامل ہیں۔ اسی اثنا میں ترکی کے صدر اردوان نے ملک میں ہنگامی حالات کی مدت میں توسیع کر دی ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ ہنگامی حالت کا نفاذ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ مکمل طور سے امن و امان قائم نہیں ہو جاتا۔ سن 2016 میں ایک ناکام فوجی بغاوت کے بعد ترکی کی حکومت نے اس ہنگامی حالت کا اعلان کیا تھا۔ وائس آف امریکہ کے نامنگار ریچرڈ گرین کی رپورٹ کے ساتھ اسد نصیر۔
ترکی کے صدر اردوان نے اتوار کے روز اپنے حامیوں کے کثیر اجتماع سے خطاب کیا۔ یہ جلسہ اس لیے منعقد کیا گیا تھا کہ صدر حکمران جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کی دوبارہ فتح پر اپنے حامیوں اور پارٹی کے کارکنوں کا شکریہ ادا کریں۔ صدر طیب اردوان نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا،
ٹیرر ارگتلرینی بیزی تیدیب اتمک اچن بیر سوپا اولارک کلاننلر،
وہ جب دہشت گرد تنظیموں کو ہمارے خلاف ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، انہیں جلد معلوم ہو جائے گا کہ وہ غلط راہ پر گامزن ہیں۔ ہم اپنے اتحادیوں اور دوستوں کے ساتھ مل کر تمام مسائل کو حل کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہیں اور ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ ہنگامی حالات کے نفاذ کے بعد سے اردوان اور ان کی کابینہ کو یہ اختیار مل گیا ہے کہ وہ پارلیمانی منظوری یا عدالتی ریویو کے بغیر کسی بھی قسم کا حکم نامہ جاری کر سکتے ہیں۔ اردوان نے صدارتی اختیارات اور صدر کے اپنی جماعت کے معاملات کو دیکھنے کا اختیار اس ریفرنڈم کے ذریعے حاصل کیا ہے جو 4 ہفتے قبل ترکی میں ہوا تھا۔ انسانی حقوق کی تنظیموں سمیت بہت سے ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ ریفرنڈم ایک طرح سے جمہوری آمریت کے مترادف ہے۔ جبکہ اردوان کے حامیوں کا خیال ہے کہ اس ریفرنڈم کے بعد حکومت کا نظام بہتر ہو جائے گا اور معیشت کو فروغ ملے گا اور دہشت گردی کا مؤثر طور پر مقابلہ کیا جا سکے گا۔ ہنگامی حالات کے نفاذ کے ذریعے تقریباً 47,000 افراد کو گرفتار کیا گیا اور 10,000 کے قریب سرکاری ملازمین کو ان کی ملازمت سے فارغ کر دیا گیا۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
گزشتہ دو برسوں کے دوران ایک مشترکہ کثیر قومی ٹاسک فورس نے نائجیریا اور نیجر کے درمیان سرحد کے ساتھ ساتھ اور جھیل چارٹ کے گرد واقع جزائر میں جنگجو گروپ بوکو حرام کو کمزور کر دیا ہے۔ نامہ نگار نکولس پینا نے نیجر کے ایک حالیہ دورے میں اس کیمپ کو بھی دیکھا اور وہاں سے جو رپورٹ ارسال کی ہے وہ قمر عباس جعفری پیش کر رہے ہیں۔
اگر دفاع نامی اس شہر میں بھاری تعداد میں محافظ متعین نظر نہ آئے اور دیواروں کے اوپر خاردار تار نہ لگے ہوں تو کوئی ان عمارتوں پر توجہ بھی نہ دے۔ یہ بوکو حرام کے سابقہ لڑنے والوں کے لیے ایک عبوری کیمپ ہے۔ کوئی 150 افراد یہاں رہتے ہیں، جن میں سے زیادہ تر سابقہ انتہا پسند ہیں، اور ان کے ساتھ ہی ان کی بیویاں اور بچے بھی مقیم ہیں۔ یہ مرکز دسمبر 2016 میں کھولا گیا تھا۔ دیواروں کے عقب میں بعض چہرے خطرناک نظر آتے ہیں، لیکن وہاں نو عمروں کے چہرے بھی نظر آئیں گے جو کوئی لڑنے والے نہیں ہیں۔ انہیں میں ایک ابراہیم بھی ہے۔ بوکو حرام نے اس وقت اسے اغوا کیا تھا جب وہ 12 سال کا تھا۔ اس نے فرار ہونے سے قبل 2 سال تک اس طرح قرآن پڑھا جیسا کہ جنگجو نے پڑھایا۔ اس کا کہنا تھا،
It was a Friday. My dad told me to go to the fields and he would join me after the prayer. Two men came on a motorcycle and took me.
یہ جمعہ کا دن تھا۔ میرے والد نے مجھ سے کھیتوں پر جانے کے لیے کہا اور بتایا کہ نماز کے بعد وہ بھی وہیں آ جائیں گے۔ اس دوران موٹر سائیکل پر 2 آدمی آئے اور مجھے اپنے ساتھ لے گئے، اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں گنہگار بن سکتا ہوں۔ نائجیریا کے حکام کا کہنا ہے کہ آپ بوکو حرام سے صرف فوجی طور پر نہیں نمٹ سکتے، اور لڑنے والوں کو معاشرے میں عام انسانوں کی طرح ضم کرنا ہوگا۔ دفاع کے گورنر ڈان نانو محمدو لالے نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اس قسم کا ایک مستقل مرکز گاڈو ماریا میں بھی کھولے جانے کی ضرورت ہے۔ ان کے الفاظ،
The government of Niger pays with its own money for the center. We made lots of efforts. This complex will have an administration, dorms, etc. Not only will we de-radicalize them, but we will also provide job training as many joined Boko Haram because they were poor.
À l'intérieur des camps, parce que c'est généralement des jeunes qui n'ont pas de métier, qui n'ont pas d'emploi. Mais après, il faut procéder à une réinsertion sociale.
نائجیریا کی حکومت اپنے پاس سے اس مرکز کے اخراجات برداشت کرتی ہے۔ ہم بڑی کوششیں کرتے ہیں۔ اس کمپلیکس میں انتظامی دفاتر اور ڈارمز وغیرہ ہیں۔ ہم نہ صرف ان کی ذہنی تطہیر کریں گے بلکہ جتنے لوگ بھی آئیں گے ہم ان کے لیے روزگار کی تربیت کا بندوبست بھی کریں گے، کیونکہ وہ غریب لوگ ہیں۔ اس کیمپ کے مکین جلد ہی نئے مرکز میں منتقل کر دیے جائیں گے، لیکن کچھ کو رہا بھی کر دیا جائے گا۔ فاطمہ کی عمر 20 سال ہے۔ بوکو حرام نے 4 سال قبل اسے نائجیریا میں میڈوگوری کے قریب سے اغوا کیا تھا۔ اس کا کہنا تھا،
I hope I will return soon to Nigeria. I was forced to marry Boko Haram fighters and my parents do not even know I am here.
مجھے امید ہے کہ میں جلد ہی نائجیریا واپس لوٹ جاؤں گی۔ مجھے بوکو حرام کے لیے لڑنے والوں سے زبردستی شادی کرنے پر مجبور کیا گیا، اور میرے والدین کو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ میں یہاں ہوں۔ بہت سے لڑنے والوں نے، جن سے وائس آف امریکہ نے انٹرویو کیا، کسی غلط کاری کی تردید کی یا اپنی شرکت کو بہت گھٹا کر بتایا۔ بوکو حرام کے سابقہ لڑنے والوں نے گروپ کو کمزور تو بتایا ہے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ اس نظریے کو شکست دینے میں برسوں لگیں گے جو جنگجو نے پورے علاقے میں پھیلا دیا ہے۔ قمر عباس جعفری، اردو، VOA، واشنگٹن۔
یہ وائس آف امریکہ ہے۔ آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں۔ پتا ہے facebook.com/VOA اردو۔
میں ہوں قمر عباس جعفری اور یہ ہے واشنگٹن ونڈو۔ صاحب، امریکہ گزشتہ کئی دہائیوں سے اس بات کی لکھوشاہ ہے کہ اسرائیلی فلسطینی تنازع کو حل کرایا جائے، لیکن اس میں خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہو رہی۔ امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی، جو آج سعودی عرب سے اسرائیل پہنچے ہیں، اور اسرائیلی رہنماؤں کے علاوہ وہ فلسطینی صدر محمود عباس سے بھی ملاقات کریں گے، اس مقصد کے لیے کوشاں ہیں۔ مارچ میں انہوں نے کہا تھا کہ اسرائیلی اور فلسطینیوں کے درمیان امن کا معاہدہ ہو سکتا ہے۔ اپنی مہم کے دوران انہوں نے کہا تھا کہ معاہدے کے لیے بہترین طریقہ بقول ان کے یہ ہے کہ حقیقت پسندانہ انداز فکر اختیار کیا جائے۔ تاہم ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اسرائیلی بستیوں کی مسلسل تعمیر سے امن کے عمل میں مدد نہیں ملے گی۔ اور جب اتوار کے روز سعودی عرب میں مسلمان سربراہوں کے ایک اجلاس میں ان کی تقریر کے حوالے سے مشرق وسطی کے امور سے متعلق ایک ممتاز ماہر ڈاکٹر فاروق حسناس سے سوال کیا گیا کہ اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان امن کے معاہدے کے بارے میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے جو ارادے ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کس حد تک اس میں کامیاب ہوں گے، تو انہوں نے کہا
یہ دیکھنا ہے کہ جو دونوں فریق ہیں، فلسطینی اور ایک طرف اور دوسرے اسرائیلی، ان میں ان کا موقف کیا ہے اور یہ کیا چاہتے ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں۔ جو تقریر کی صدر ٹرمپ نے سعودی عرب میں، اس میں انہوں نے جہاں بہت سی اور جو مسلمان تنظیمیں ہیں جیسا حزب اللہ ہے اس کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن قرار دیا، اس کے ساتھ انہیں حماس کو بھی ٹیررسٹ آرگنائزیشن قرار دیا۔ اب بات یہ ہے کہ حماس جو ہے وہ فلسطینیوں کا بہت اہم حصہ ہے اور تقریباً آدھی آبادی جو حماس والے الیکشن جیت کے بھی آئے ہوئے ہیں فلسطینیوں کی ان کے ساتھ ہیں۔ تو جب آپ شروعات ہی ایسی کرتے ہیں کہ آپ فلسطینیوں میں ایک تقسیم ڈال دیتے ہیں اور پھر وہ جو آدھا حصہ ہے یا آدھے سے بھی کم، اس کو اگر آپ ساتھ ملا کر کوئی صلح صفائی کی بات کریں تو وہ نان سٹارٹر ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، اصل ان کا ٹیسٹ آئے گا اگر یہ اسرائیلیوں کو قائل کر لیں کہ جو بستیاں وہ ویسٹ بینک میں بنا رہے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ کیا صدر ٹرمپ اسرائیل کو قائل کر لیں گے کہ وہ نہ صرف بستیاں بنانی بند کرے بلکہ ان کا ریورسل بھی کرے، اسی وہاں تو کوئی زمین بھی نہیں رہ گئی کہ جس کے اوپر فلسطینی اسٹیٹ بن سکے۔ جیروسلم کا جہاں پر معاملہ، ایسٹ جیروسلم کا، وہاں پہ بھی اسرائیلی ان پہ زور ڈال رہے ہیں کہ یہ تل اویو سے سفارت خانہ امریکہ کا اٹھا کر اور جیروسلم میں لے آئیں۔ اس پہ ابھی وہ کمیٹڈ نہیں ہیں، کوئی وہ بات نہیں کر رہے۔ تو اگر انہوں نے سفارت خانہ یہ فیصلہ کیا کہ ہم وہاں پہ لائیں گے جیروسلم میں، تو پھر تو سارا مسئلہ ہی ختم ہو گیا۔ پھر تو یہ جو معاملہ ہے فلسطین کا، یہ تو پھر اتنا طول پکڑ جائے گا اور یہ کسی کے قابو میں نہیں آئے گا۔ اگر انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نہیں کرتے تو پھر اسرائیل ان سے شدید ناراض ہو جائے گا۔ اس لیے میرا نہیں خیال کہ ایک دورہ کرنے سے اور ایک دفعہ کہنے سے معاملے حل ہو جائیں گے۔ ٹرمپ چاہتے ہیں واقعی کہ مشرق وسطی میں امن آئے اور ٹیررزم کا مسئلہ ختم ہو، تو پھر فلسطین کا جو کور مسئلہ ہے وہ ختم کرنا پڑے گا۔
قمر عباس جعفری، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پچھلے دنوں بھارت میں طلاق کا مسئلہ کافی زیر بحث رہا۔ اس حوالے سے ہماری ساتھی گلرخ نے اسلامی مدارس کے سربراہ مولانا مفتی منیب الرحمان سے اور بیرسٹر رضوانہ مہمن سے خصوصی گفتگو کی۔ آئیے سنتے ہیں ان کی رپورٹ۔
طلاق کے حوالے سے مختلف علماء اور اسلامی اسکالروں کی مختلف رائے ہیں۔ وائس آف امریکہ نے وفاقی مدارس اور رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین مولانا مفتی منیب الرحمان سے اس حوالے سے گفتگو کی۔ مفتی صاحب نے طلاق کے مختلف پہلوؤں اور مفہوم کو بیان کرتے ہوئے کہا،
اسلامی تعلیمات کی روح یہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق جب مرد اور عورت میں نکاح کا رشتہ قائم ہو جائے تو حتی الامکان اسے تا حیات جاری رہنا چاہیے اور اس رشتے کے ٹوٹنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اگر ناگزیر ہو جائے طلاق دینا تو سب سے افضل یہ ہے کہ صرف ایک طلاق دے دے، جسے طلاق رجعی کہتے ہیں۔ اگر عدت کے دوران وہ رجوع کرنا چاہے تو باوقار انداز میں رجوع کر سکتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ وہ رجوع کرنا نہیں چاہتا تو عدت گزرنے کے بعد یہ ایک طلاق جو رجعی تھی بائن ہو جاتی ہے، اور نکاح کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے اور عورت کہیں بھی اپنی آزادانہ مرضی سے نکاح کر سکتی ہے, لیکن اس کے باوجود اگر پھر آگے چل کر دونوں نادم ہو جائیں تو باعزت واپسی کا راستہ کھلا رہتا ہے اور نیا مہر مقرر کر کے دوبارہ آپس میں عقد ثانی کر سکتے ہیں۔
خاندانی امور سے وابستہ بیرسٹر رضوانا مہمن کے مطابق طلاق کی شرح میں پہلے کی نسبت اضافہ ہوا ہے۔
کیسز تو بہت ہیں, ریشو بہت ہے زیادہ, اور ریزولوشن بہت آتے ہیں ڈیوورس کے۔ کبھی عورت ٹالرنس نہیں کرتی ہے, کبھی مرد کی شکایت ہوتی ہے, جس نیچر کا کیس ہوتا ہے اسی حساب سے پھر ہم چلاتے ہیں ان کو۔ فیملی کا کردار کسی کسی میں نہیں بھی ہوتا ہے, کسی میں خود ہوتا بھی ہے۔ خواتین کا ریشو جو ہے نا بہت بڑھ گیا ہے, خواتین ریزولیشن آئے دن کورٹ میں کیس لے کر آتی ہے, اور ہم خواتین کو سمجھاتے بھی ہیں بہت, صلاح کروانے کی بہت کوشش بھی کرتے ہیں, ایون کورٹ میں بھی۔ ٹالرنس بھی نہیں ہے, ٹالرنس نہیں ہے آج کل کی عورت میں۔
گلرخ, وائس آف امریکہ, واشنگٹن۔
آپ کے صحت پروگرام کے ساتھ بہجت حاضر ہے۔ بچے کی پیدائش کے بعد خون اگر معمول کے مطابق بند نہ ہو تو ماں کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 1,27,000 خواتین بچے کی پیدائش کے بعد اضافی خون بہنے سے موت کا شکار ہو جاتی ہیں, لیکن اب کچھ امید افزا علامتیں نظر آنے لگی ہیں۔ ایک ایسی نئی دعا کی ایجاد ہوئی ہے جو ایسی ایک تہائی عورتوں کی زندگی بچا سکتی ہے جو بچے کو جنم دینے کے بعد خون کے نہ رکنے سے مر سکتی ہیں۔ وائس آف امریکہ کیون ناکس کی رپورٹ کے مطابق دنیا میں 14 ملین یا پھر 1,40,00,000 عورتوں کو بچے کی پیدائش کے بعد خون کے نہ رکنے سے موت کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ اس غیر معمولی صورتحال کی وجہ سے ہر سال 1,20,000 سے زائد ماں بننے والی عورتیں اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں۔ یہ اموات اکثر ایسے علاقوں میں ہوتی ہیں جہاں طبی نگہداشت معیاری نہیں ہوتی۔ لنڈن اسکول آف ہائیجین اینڈ ٹراپیکل میڈیسن کے ڈاکٹر نائک بلو کا کہنا ہے,
Several factors that could be attributed to PPH death that could contribute to PPH death in Nigeria.
London School of Hygiene and Tropical Medicine کے ڈاکٹر نائک بلو کہتے ہیں کہ نائجیریا میں متعدد عوامل ایسے ہیں جو بچے کی پیدائش کے بعد زیادہ خون بہنے سے ہونے والی اموات کا باعث بن جاتے ہیں۔ ان میں سے بعض کی نوعیت سماجی ہے, جس میں تاخیر کا ہو جانا یا فنڈز کے فقدان جیسے عوامل شامل ہے۔ پھر بعض اوقات ہسپتالوں میں مناسب ساز و سامان نہیں ہوتا, یا پھر اس کے علاج معالجے کے لیے درکار صلاحیت کی کمی ہوتی ہے۔ پھر بعض اوقات آپ کو بھاری معاوضہ بھی ادا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن حال ہی میں خواتین کے لیے ایک جائزے کا اہتمام کیا گیا جسے وومن ٹرائل کا نام دیا گیا۔ اس جائزے سے پتہ چلا کہ ٹرانیکسیمک اور ٹی ایکس اے نامی دوا سے خون بہنے کی زیادتی سے ہونے والی اموات میں 31% تک کمی ہو گئی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس دوا کو پیدائش کے 3 گھنٹے کے اندر اندر استعمال کروایا جائے۔ یہ دوا سستی بھی ہے اور اس کے ضمنی اثرات بھی مضر نہیں۔ اس کی تیاری بھی آسان ہے اور اثرات بہت مؤثر ہیں۔
Woman Try is very important for Nigeria and indeed for the entire world.
اس میڈیکل ٹرائل کے کوآرڈینیٹر ڈاکٹر بوکولا فاول کہتے ہیں کہ وومن نامی یہ جائزہ نہ صرف نائجیریا کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے بے حد اہم ہے, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں بچے کی پیدائش کے بعد یہ پیچیدگی 25% یا اس سے بھی زیادہ شرح کے ساتھ ماؤں کی موت کا باعث بن جاتی ہے۔ یہ دوا خواتین کے ایام کے دوران زیادہ خون کی شکایت رکھنے والی خواتین کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے, لیکن یہ پہلا موقع ہے جب اسے بچے کی پیدائش کے بعد خون کی زیادتی کو روکنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ تحقیق کار کہتے ہیں کہ اب چیلنج یہ ہے کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ اس جائزے کے بارے میں معلومات زیادہ سے زیادہ میسر ہوں, اور اس دوا کو بھی ایسے دور افتادہ علاقوں تک پہنچا دیا جائے جہاں اس کی سب سے زیادہ ضرورت بھی ہے۔ بیچے جلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس بات کا تہیا کر رکھا ہے کہ عالمی توانائی کے معاملے میں امریکہ کی قیادت برقرار رکھی جائے گی اور امریکی عوام کے لیے توانائی کی سیکیورٹی کو فروغ دیا جائے گا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے حال ہی میں ایک حکم نامے پر دستخط کیے ہیں جس کا مقصد توانائی کی تلاش اور اس کی پیداوار کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ اس میں آؤٹر کانٹیننٹل کا علاقہ بھی شامل ہے، جبکہ ساتھ ہی اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ اس سلسلے میں کوئی بھی اقدام محفوظ اور ماحولیاتی اعتبار سے ذمہ دارانہ ہو۔ توانائی سے متعلق امریکن فرسٹ آف شور حکم نامے پر 28 اپریل کو دستخط کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے اس جانب توجہ دلائی کہ امریکہ غیر معمولی قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، جن میں ساحلی علاقے میں بڑی مقدار میں تیل اور قدرتی گیس کے ذخائر شامل ہیں۔ صدر کے الفاظ،
But the federal government has kept 94% of these offshore areas closed for exploration and production.
تاہم وفاقی حکومت نے ان ساحلی علاقوں کے 94% علاقوں میں تیل کی تلاش اور پیداوار کو بند کر رکھا ہے۔ اس سے ممکنہ طور پر ہزاروں کی تعداد میں روزگار کے مواقع اور دولت کی شکل میں اربوں ڈالر سے ہمارا ملک محروم ہے۔ انتظامی حکم نامے میں وزیر داخلہ کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ امریکی ساحلوں سے پرے تیل اور گیس کی تلاش کے موجودہ 5 سالہ ترقیاتی منصوبے کا 10/9 جائزہ لیں، اور ساتھ ہی زلزلے کے حوالے سے تحقیق کو آگے بڑھانے کے لیے ضابطوں اور اجازت کے مراحل کا تجزیہ کریں۔ حکم نامے میں وزیر تجارت کو بھی ہدایت کی گئی ہے کہ کسی نئی آبی یادگاروں یا پناہ گاہوں کی نشاندہی یا موجودہ یادگاروں یا پناہ گاہوں کو وسعت دینے سے گریز کریں، اور گزشتہ 10 سال کے دوران نوادرات کے قانون کے تحت جن مقامات کو آبی یادگاریں یا پناہ گاہیں قرار دیا گیا ہے ان کا 10/9 جائزہ لیں۔ اخباری نمائندوں کو بریفنگ دیتے ہوئے وزیر داخلہ رائن زنکی نے کہا کہ صدر کا حکم نامہ توانائی کی خود انحصاری کے معاملے میں امریکہ کی صحیح سمت متعین کرتا ہے۔ انہوں نے اس جانب توجہ دلائی کہ اس قسم کی خود انحصاری کئی ایک وجوہ کی بنا پر کلیدی حیثیت کی حامل ہے۔ یہ امریکہ میں روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے ایک نعمت ہے، جہاں قابل بھروسہ، وافر اور باکفایت توانائی مینوفیکچرنگ کے شعبے میں مسابقت کے لیے ضروری ہے۔ جہاں تک ماحولیات کا تعلق ہے، یہ بات نہایت ترجیح کی حامل ہے کہ توانائی امریکہ میں پیدا کی جائے جس کے لیے مناسب قوانین ہوں، بجائے اس کے کہ اسے ایسے سمندر پار ملکوں میں پیدا کیا جائے جہاں کوئی ضابطے موجود نہیں ہیں۔ امریکہ ماحولیاتی اور احتیاطی تدابیر اور تحفظ کے معاملے میں دنیا کی قیادت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس مشن کو جاری رکھیں گے۔ آخر میں وزیر داخلہ زنکی نے توانائی کے معاملے میں خود کفالت کو قومی سلامتی کا ایک معاملہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بہتر ہے کہ ہم توانائی اپنے ملک کے اندر حاصل کریں، نہ کہ غیر ملکی اداروں کے یرغمال بن کر رہ جائیں۔ انہوں نے توجہ دلائی کہ ملک کے اندر اس کی پیداوار سے ہم اس قابل ہو سکیں گے کہ اپنے اتحادیوں کو بھی توانائی مہیا کر سکیں۔ صدر ٹرمپ نے حکم نامے کو امریکی توانائی کے بھرپور استعمال کی جانب ایک قدم قرار دیا اور کہا کہ یہ بڑھتی ہوئی خوشحالی اور تمام امریکیوں کے لیے سیکیورٹی پر مبنی مستقبل کے لیے ایک تاریخی اقدام ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔
جب میں 10 سال کا تھا، 12 سال کا تھا، تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا۔
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا۔
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں، لیکن ہم ہی کیوں، اب آپ کی باری ہے۔
بہت ڈر لگتا ہے، بچے لوگ کو مارتے ہیں، بجلی کرنٹ لگاتے۔
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں، بلکہ اس کے سامنے، ہمارے ساتھ ساتھ۔ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو اور ویب پر سنوائیں گے۔
پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی۔
2 لاکھ روپے لاؤ، اپنے بچیوں کو لے جاؤ۔
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، urdu.feedback@voanews.com۔ کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد، پاکستان۔
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت. اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں.
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے اردو voa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے, دنیا نا الٹ جاتی ہے.
اب ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھیں شہناز عزیز, پروڈیوسر اسفر امام اور انجینئر مشا ڈوبنسکی. پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9:30 بجے ایک اور نیوز شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے خالد حمید اجازت چاہتا ہے. اللہ حافظ.